نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امام مالک رحمت اللہ علیہ
کی پیدائش 93 ہجری میں ہوئی، کچھ مورخین کہتے ہیں 94 ہجری میں اور کچھ کہتے ہیں 95 ہجری میں، لیکن زیادہ تر خیال یہی ہے کہ 93 ہجری میں ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی. یہ ایک خالص عرب خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو زمانہ جاہلیت اور پھر اسلام کے زمانے میں بھی معزز رہا. ان کے بزرگوں کا خاندان اگرچہ یمن تھا مگر اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آ بسے. اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ان کا خاندان یہیں رہا اور ان کا خاندان محدثین کا خاندان ہے، محدث حدیث بیان کرنے والے، حدیث پہ دسترس رکھنے والے، علم رکھنے والے حدیث کا. ان کے دادا، ان کے والد اور ان کے چچا سب کے سب محدث تھے، علم بیان کرنے والے، حدیثوں کو یاد کرنے والے اور حدیثوں کو آگے بیان کرنے والے. ایسے علمی گھرانے میں جس بچے نے آنکھ کھولی ان کے اندر نہ صرف یہ کہ علم کا شوق جاگا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل و دماغ میں سما گئی، اور یہ محبت ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید علم جاننے کا شوق پیدا کرتی ہے. اور ہوتے ہوتے امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ الرسول کے سب سے بڑے محدث، عالم اور فقیہ بن گئے. زہد یعنی بے نیازی دنیا سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سنتوں پہ عمل کرنے میں بے مثال تھے. جس شہر میں آنکھ کھولی وہ علم کا مرکز تھا. ابھی بھی مسجد نبوی میں ایسے بے شمار لوگ موجود تھے جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے احادیث سنی تھی، امہات المومنین سے علم حاصل کیا تھا، اور ایسے تابعین کرام مسجد نبوی میں بیٹھتے اور علم سکھاتے. یہ شہر گویا علم کے خزانوں کا شہر تھا. نہ صرف یہ کہ یہاں کبار صحابہ کرام نے علم پھیلایا بلکہ حج کے موسم میں دور دراز کے علاقوں سے علماء اور شیوخ آتے. مدینہ منورہ میں جب آتے حج کے بعد تو بڑے شوق سے علم سکھایا کرتے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایسے تمام لوگوں سے بڑھ بڑھ کے علم سمیٹا. لیکن اہم بات جو ان کے بارے میں ملتی ہے، اپنے اساتذہ کو بہت احتیاط سے سلیکٹ کرتے تھے. یہ بھی بڑی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کے بارے میں بہت کیئرفل ہو، اور وہ اس بات پہ خوش نہیں ہوتے تھے جیسے اس زمانے میں بعض لوگ خوش ہوتے تھے، ہم نے فلاں سے بھی سیکھ لیا فلاں سے بھی. وہ یہ دیکھتے تھے کہ جس سے میں سیکھ رہا ہوں اس کا ذاتی کردار کیسا ہے، وہ کتنا نیک ہے، اس میں کتنا تقویٰ ہے، اس میں کتنی طہارت ہے، اور اس کو علم کی کتنی زیادہ سمجھ بوجھ ہے. کیا وہ صرف علم سیکھ کے آگے سکھا رہا ہے یا کہ علم کو سیکھنے کے بعد سمجھتا بھی ہے کچھ اس میں سے. اسی لیے اگرچہ ان کے زمانے میں بہت زیادہ لوگ تھے جو علم سکھانے والے تھے، لیکن انہوں نے اپنی احتیاط کی وجہ سے چن چن کے لوگوں سے علم سیکھا. یہ خود فرماتے تھے، سہم مسجد نبوی کے پاس ستونوں کے پاس میں نے 70 شیوخ کو پایا. شیوخ سمجھتے ہیں شیخ کی جمع، علماء، جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. یعنی 70 ایسے علماء میں نے دیکھے جو مسجد نبوی میں حدیث بیان کرتے تھے، لیکن میں کسی کے پاس نہ بیٹھا کیونکہ بعض ان میں سے بات کی گہرائی سے نا واقف ہوتے. ابن وحب جو ان کے بہت قابل شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں، امام صاحب نے مجھے بتایا کہ مدینہ منورہ میں ایسے مقدس لوگ موجود تھے کہ اگر وہ دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے بارش برسا دیتے، لیکن وہ صرف متقی اور زاہد لوگ تھے. فتویٰ، روایت کا علم، صرف زہد، اور سادگی سے نہیں آتا. اس کے لیے تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ علم اور فہم میں پختگی کی ضرورت ہے. کہ صرف حدیث بیان کر دینا اور نیکی کافی نہیں، بلکہ اگر علم کی گہرائی میں جانا ہو تو ایسے لوگ ہوں جو نیکی، تقویٰ، عبادت، پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ علم جاننے کے ساتھ اس علم کا فہم بھی رکھتے ہوں، پتہ ہو کہ ان ڈیپتھ اس کا کیا مطلب ہے. حالانکہ کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک شخص ایسا امانتدار کہ اگر خزانہ بھی ان کے سپورٹ کر دیا جاتا تو ان کی امانت میں بال بھر فرق نہ آتا، لیکن وہ اس فن کے ماہر نہ تھے، جو وہ کہتے تھے سمجھتے نہ تھے. جیسے ایک عالم کے آگے اگر آپ حدیث بیان کریں تو وہ آپ کو اس میں سے کئی مسئلے نکال کے بتائے گا، اور ایک ہے کہ صرف حدیث کو یاد کر لینا اور آگے سنا دینا، دونوں میں فرق ہے نا. اسی لیے یہ ان اساتذہ کے پاس بیٹھتے جو کہ علم کی گہرائی کو جا کے سمجھتے تھے، کیونکہ یہ فقہ کے ماہر ہو گئے، فتوی دیا کرتے تھے، اور فتوی دینے والا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود نہ صرف یہ کہ محدث ہو، حدیث کا علم رکھتا ہو، بلکہ حدیث کی باریکیوں کو جانتا ہو اور ان سے مختلف مسائل کا حل نکالنے کا بھی فن جانتا ہو، اور وہ تبھی فقیہ بن سکتا ہے. اسی لیے یہ بالآخر مدینہ منورہ کے فقیہ اور عالم بن گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ فلاں راوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اچھا ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس سے روایت کرتے ہیں. جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوٹ کر دیں، اس کا مطلب کہ وہ انسان نہ صرف یہ کہ ذاتی کردار میں بہت بہترین ہے، بلکہ علم میں بھی بہت پختہ کار ہے. اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ہم تک جو حدیثیں پہنچی ہیں ان کے پیچھے حدیث لکھنے والوں نے اور جمع کرنے والوں نے کس قدر محنت کی اور کتنی تحقیق کرتے تھے کہ جس انسان سے حدیث سن رہے ہیں اس کا ذاتی کردار کیسا ہے، اس کا علم کیسا ہے، اس کی سمجھ بوجھ کیسی ہے. اور عمر کو بھی دیکھتے تھے، جو لوگ بہت بوڑھے ہو جاتے تھے ان سے بھی حدیث نہیں لیتے تھے، اگرچہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم ہوتے تھے، کیونکہ بڑھاپے میں حافظہ کچھ کمزور ہو جاتا ہے، مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کو اوائڈ کرتے تھے. ان کے اپنے دادا اور چچا محدث تھے، اور ان کے چچا امام زہری کے استاد تھے. امام زہری وہ تھے جن سے خود امام مالک نے جا کے علم حاصل کیا، لیکن اپنے چچا سے ایک روایت نہیں کرتے، اپنے دادا سے، اپنے والد سے ایک روایت نہیں کرتے، کیونکہ اس وقت یہ خود چھوٹے تھے، 10-12 سال اور ہارڈلی 16 سال تھے جب چچا، دادا، والد کی سب کا انتقال ہو گیا. اور چونکہ اس عمر میں خود ان کا علم اور شعور اتنا پختہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے احتیاطاً اپنے خاندان سے بھی روایت لی. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، اتنی چھان بین، اتنی کیئر، کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی غلط بات نہ نکل جائے منہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے کہ جب بھی درس دینے آتے تھے، کہا جاتا ہے کہ غسل کرتے، بہترین لباس پہنتے، اچھے سے اچھا. اور یہ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے، کہ ان کی بات سکھانے جا رہا ہوں. یہ بھی ایک محبت کی وجہ سے وہ بہترین لباس پہنتے تھے، اور کہا جاتا ہے بہت بہت عمدہ لباس پہنتے تھے. اور ان کے جلال کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے خلفائے وقت ان کے پاس آتے، ادب سے بیٹھتے، اور ان کے سامنے کوئی اونچی آواز سے بولنے کی ضرورت نہ کر سکتا تھا. انہوں نے جب علم حاصل کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس علم کی جستجو میں بہت تکلیفیں بھی اٹھائیں. علم ایک کٹھن منزل ہے اور قربانیاں مانگتا ہے، ایسے نہیں آ جاتا، جسٹ ڈزنٹ کم لائک دیٹ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ حصول علم میں نے کبھی کبھی بہت سخت وقت بھی دیکھا، حتیٰ کہ ایسا وقت آیا مجھ پہ فقر اور غربت طاری ہوئی کہ مجھے اپنے گھر کے چھت کی کڑیاں اتار کے بیچنی پڑے، لیکن میں نے ان کو بھی بیچا اور حصول علم کی جستجو کو جاری رکھا. وہ فرماتے تھے اس علم میں کمال اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک مبتلائے فقر نہ ہو، اور اس پر بھی وہ بہرحال طلب علم کو ہی ترجیح دے. یعنی اگرچہ غربت آ جائے اس کے باوجود علم کی تلاش جاری رہے. انہوں نے بہت سے اساتذہ جن سے علم حاصل کیا، ان میں سے ایک بہت مشہور استاد ہیں ان کے، اور وہ ہیں نافع مولا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. مولا کہتے ہیں اس غلام کو جو آزاد کر دیا جائے، آزادی کے بعد وہ اپنے آقا سے منسوب کہلاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے مولا. یہ مولا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. 30 سال تک نافع رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ رہے. کہتے تھے سفر ہوتا یا حضر، دن ہوتا یا رات، گھر ہوتا یا باہر، مجلس یا تنہائی، میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا. ایک غلام تھے، لیکن اسلام میں غلام کا مقصد اور مطلب وہ نہیں جو یورپین ڈکشنریز میں ملتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے غلاموں سے کس طرح کا سلوک کرتے، احسان کا، عمدہ تعلیم و تربیت کا. اور پھر اسلام نے غلاموں کو یہ عزت بخشی کہ وہ اپنے آقاؤں کے جانشین بن گئے. دنیاوی طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانیوں کی غلاموں نے، اور علم کی مجلس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آقا کے جانشین بنے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے ہی قابل غلام تھے نافع رحمت اللہ علیہ. انہوں نے اتنی کلوزلی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تھا کہ وہ پھر بعد میں لوگوں کو علم سکھاتے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں سب سے بلند نام جو ملتا ہے ہم کو، وہ نافع رحمت اللہ علیہ کا ملتا ہے. یہ کہتے ہیں ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا جب میں نافع رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے جاتا، اور ان کا گھر مدینہ منورہ سے باہر بقیع کے قریب تھا. راستے میں کوئی سایہ نہ ہوتا، عرب کی گرمی اور ریگستان کی دھوپ، لیکن کہتے میں جا کے وہاں بیٹھ جاتا. اور کبھی کبھی کہتے ہیں گرمی ہوتی میں بیٹھا رہتا، ریت اڑ اڑ کے میرے اوپر آتی، ایک سرخ سا کپڑا تھا بس وہ بچھا لیتا اور انتظار کرتا، جب ان کو وقت ہوتا پھر ان کے پاس جاتا اور علم حاصل کرتا. ایک اور فقیر ہے مدینہ منورہ میں، ہرمز ان کا نام ملتا ہے. یہ کہتے ہیں کبھی کبھی میں ان سے جب علم لینے جاتا تو صبح جاتا اور رات ہو جاتی، سارا دن ان کی خدمت میں بیٹھے رہتے کہ جتنا علم مل سکے میں اس کو حاصل کر لوں. ان کے کئی اساتذہ ہیں ایک سے ایک بڑھ کے، اور ان میں سے ایک تو یہ ہے نافع رحمت اللہ علیہ، اور وہ تمام احادیث جو یہ نافع سے روایت کرتے ہیں. حدیث کی آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے اور ایک چین ہوتی ہے سند، اور اس کا متن ایک ہوتا ہے اور ایک پیچھے جو راوی ہوتے ہیں. تو جس حدیث میں مالک ان نافع ان عبداللہ بن عمر آ جاتا ہے، اس حدیث کو، اس کی چین کو گولڈن چین کہا جاتا ہے. سنہری زنجیر، طلائی زنجیر، سب سے اوتھینٹک اور اچھی حدیث سمجھی جاتی ہے جس میں یہ تین راوی آ رہے ہوں. انہوں نے بچپن میں قرآن پاک جس قاری سے سیکھا، وہ کہتے ہیں کہ ایسے عظیم قاری تھے کہ آج بھی اسلامی دنیا میں قرآت کی بنیاد انہیں کی قرآت پہ ہے، اور ان کا نام ابو درہم نافع بن عبد الرحمن تھا. وہ امام القرآ کہا جاتا ہے ان کو. قرآن پاک بہترین استاد سے پڑھنا سیکھا، حدیث کا علم بہترین اساتذہ کرام سے سیکھا. نافع رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ امام زہری کے حلقہ درس میں یہ شامل ہوتے، اور یہ کہتے ہیں کہ امام زہری کا حلقہ درس اتنا وسیع ہوتا اور اتنے طالب علموں کا ہجوم ہوتا کہ آخر کار تنگ آ کے امام زہری مدینہ منورہ سے شام چلے گئے، لوگ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے تھے ان کا. انہوں نے ان سے بھی علم حاصل کیا، اور ان کے وہ مشہور استاد جن کا قصہ اگر آپ کو یاد ہو مسلمان خواتین میں ہم پڑھ چکے ہیں، امام ربیعہ الرائی. امام ربیعہ کے والد فرخ خراسان کی طرف چلے گئے تھے ابھی جب کہ یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور 30,000 اشرفیاں دے گئے تھے کہ میری ساری دولت ہے. اور جب وہ گئے تو آگے ہی آگے جہاد میں کہ 23-24 سال گزر گئے، اور ماں نے وہ ساری رقم اپنے بیٹے کی تعلیم پہ لگائی، اور وہ چھوٹی سی عمر میں علم کے اس درجے پہ پہنچے کہ وہ ایک استاد بن گئے. اس زمانے میں استاد بننا بہت آنریبل بات ہوتی تھی، ٹیچرز اس طرح ڈیگریڈڈ نہیں ہوتے تھے جیسے آج کے دور میں ہیں, اور لوگ خوش ہوتے ہیں ہم ٹیچر کو ٹیز کرتے ہیں اور ٹیچرز سے ہنستے ہیں, ان کے پیچھے باتیں بناتے ہیں. جیسے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے اسکولز اور کالجز میں وہی طریقہ اپنا لیا گیا جو مغرب میں ہے. اگر آپ اسلامی اخلاق دیکھیں تو اساتذہ کہ ہم نے کیا دیکھا, امام ابو حنیفہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے, عزت اور ادب کی انتہا. اور امام مالک رحمتہ اللہ علیہ ہیں کہ امام ربیعہ الرائی کے پاس جاتے, ان سے علم حاصل کرتے, اور انہوں نے بھی دیکھا کہ اس شاگرد میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, ان پہ بہت توجہ دیتے تھے. امام ربیعہ الرائی بہت بڑے عالم بنے تھے, اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ عالم بھی تھے فقیہ بھی تھے, یعنی فقہ بھی جانتے تھے, حدیث اور فقہ کے حافظ بھی تھے, یعنی زبانی یاد تھی ان کو احادیث اور فقہی مسائل, اور یہ ان سے جا کے علم حاصل کرتے تھے. ان کی اتنی قابلیت تھی کہ وہ بالآخر مفتی بن گئے تھے, امام ربیعہ الرائی. اور ان کو عباسی خلیفہ جو سب سے پہلا بنا تھا صفاح, اس نے ان کو قاضی کا عہدہ دے کے دارالخلافہ انبار میں بھیج دیا تھا. انہی کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ امام ربیعہ الرائی کے والد جب لوٹے تو اپنے گھر آرام سے گھسنے لگے تو ربیعہ الرائی کھڑے ہو گئے کہ کون ہو, کیوں بے تکلفی سے میرے گھر میں گھس رہے, اور وہ ناراض ہوئے کہ میرا گھر ہے, تم کون ہو جو آگے کھڑے ہو. اور شور کی آواز سن کے امام مالک بھاگے, خیر ہے استاد کے گھر سے کیسی آوازیں آ رہی. آ کے دیکھا کہ دونوں لوگ لڑ رہے ہیں, کہ اتنے میں اندر سے آواز ان کی بیوی نے سنی تو شوہر کی آواز پہچان لی, اور یہ ایسے خیر خواہ کے فوراً پہنچے کہ خیر ہے, کیا ہے مسئلہ, دیکھوں استاد کو کوئی تکلیف تو نہیں. ان کے اساتذہ میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا نام بھی ملتا ہے, جو کہ آپ جانتے ہیں سادات میں سے تھے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے سب سے بڑے عالم تھے. ان کے پاس انہوں نے جا کے علم حاصل کیا, احادیث حاصل کی, اور ایک دفعہ امام ابو حنیفہ سے انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ یہ بتاؤ کہ اگر حالت احرام میں کوئی ہرن کے اگلے چار دان توڑ دے تو کیا کفارہ دینا ہوگا. انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. تو انہوں نے کہا ابو حنیفہ تم تو بڑے عقل مند بنتے پھرتے ہو, تم کو یہ پتا نہیں کہ ہرن کے اگلے چار دانت نہیں ہوتے, اس کے تو ربائی نہیں ہوتے, اس کے تو سنا ہوتے ہیں. تو یہ ان سے بھی جا کے علم حاصل کرتے, اور انہوں نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے احادیث روایت کی ہیں. اسی طرح ابو حازم ان کے استاد تھے, جن کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے لوگ ہوتے تھے کہ کبھی کبھی ہجوم اتنا بڑھ جاتا کہ بیٹھنے کی جگہ نہ ملتی. امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ذرا دیر سے آئے, کلاس شروع ہو چکی تھی, اور وہ جب کھڑے ہوئے تو ان کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملی. کھڑے کھڑے واپس لوٹ گئے کہ حدیث رسول کھڑے ہو کے سیکھی نہیں جا سکتی. حدیث کا احترام تھا. خود بھی جب بہت بڑے عالم بن گئے, کہتے کبھی چلتے چلتے بازار میں سے گزرتے ہوئے کوئی حدیث پوچھتا تو کبھی نہیں بیان کرتے تھے. یہ کہتے تھے یہ حدیث کی عزت نہیں کہ یوں چلتے پھرتے انسان سنا دے. یہ تو بہت ایک معزز بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سکھانا اور بیان کرنا, اور اس کے لیے سکون دل جمعی اور ایک پراپر ماحول چاہیے ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی عزت, محبت, ادب اور علم کی لگن نے بالآخر امام مالک کو اپنے وقت کا امام بنا دیا. وہ طالب علم جس نے غربت کی انتہا سے تنگ آ کے اپنی چھت کی کڑیاں تک بیچ ڈالی تھی علم کے راستے میں, وہ کوششیں قبول ہو گئیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ, جو کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بہت عزت کرتے تھے اور امام مالک ان کے استاد تھے, ایک مرتبہ وہ آئے ابتدا میں تو کہتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی خاص ایسے دنیا کا مال متاع کچھ بھی نہ تھا. پھر دوسری مرتبہ آئے تو دیکھا امام مالک رحمت اللہ علیہ پہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوئی ہیں, اور گھوڑے ہیں عالی شان استبل میں, کئی کئی عربی نسل اور ترکی نسل, ایک سے ایک بہترین لباس, خوبصورت گھر, عمدہ سواریاں. تو تھوڑے پریشان ہو گئے کہ میرے استاد پہ دنیا کچھ زیادہ آ گئی ہے, اس تشویش کا ذکر اپنے استاد سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب وہ ہدایا ہیں جو دنیا بھر سے آتے تھے طالب علم اور ان کے لیے محبت سے دے کے جاتے تھے۔ لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ سے یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی تھی، ادھر وہ اس کو نادار مستحق طالب علموں میں تقسیم کر دیتے۔ اتنا علم، اتنا مقام اور اتنا مرتبہ کہ بڑے بڑے لوگ ان کے آگے بول نہ سکتے تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ آئے اور ان کا جی چاہا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مجھے اپنی شاگردی ملیں، تو وہ مدینہ منورہ کے گورنر کے پاس گئے، والی کے پاس، کہ آپ میری سفارش کر دیں امام مالک سے۔ اور انہوں نے کہا، بھائی ہمارا کہاں وہاں پہ گزر، یعنی اتنی اونچی جگہ پہ ہم کہاں جا سکتے۔ ایسی عزت ہوتی تھی کہ سرکاری افسران اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے تھے کہ وہ کہاں اور ہم کہاں، ہم بیچارے کہاں وہاں جا سکتے۔ پھر ان کے بہت شوق اور اصرار پہ والی مدینہ ان کو ہمراہ لے کے امام مالک کے پاس گئے۔ کہتے ہیں بہت گرمی تھی، دروازے پہ گئے، کھٹکھٹایا، بہت دیر بعد ایک لونڈی اندر سے نکلی اور کہا، کیا بات ہے؟ یہ گورنر مدینہ کھڑے ہیں امام شافعی کے ساتھ۔ کہا کہ میں والی مدینہ ہوں اور امام صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں انتظار کرو، اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ کہتے ہیں بہت دیر ہم کھڑے رہے، اور یہ سارا واقعہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سناتے۔ کہتے ہیں اتنی دیر گزر گئی کہ ہم تھک گئے، اور میں نے سوچا شاید وہ بھول گئی ذکر کرنا۔ بہت دیر بعد پھر کوئی بیٹھنے کی چیز لائی، کرسی نما، اور کہنے لگی انتظار کرو۔ بالآخر کچھ دیر بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ باہر نکلے۔ کہتے ہیں انتہائی روب والی شخصیت تھی، اور ایسا روب تھا کہ ان کو دیکھ کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ ہم نے سلام کیا، انہوں نے تو والی مدینہ کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ والی مدینہ نے ان کو خط پکڑایا جس میں میرے لیے کچھ سفارش تھی کہ یہ غریب اور یتیم طالب علم ہے اور آپ مہربانی کر کے اس کو علم سکھائیں۔ تو کہنے لگے، سبحان اللہ، اب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا ہو گیا کہ اس کے لیے سفارش کی ضرورت پڑے؟ اور یہ کہہ کے خط کو پھاڑ دیا۔ پھر میری طرف دیکھا نیچے سے اوپر، میں نے سلام کیا اور اپنی کمائیگی کا اظہار کیا، اور بہت خوبصورت بات کرنا جانتے تھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ تو انہوں نے میری مدلل تقریر سن کے مجھے دیکھ کے کہا کہ عنقریب تمہارے لیے بہت بڑی شان ہوگی، علم حاصل کرو۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں ان کی مجلس میں جانا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں امام مالک کی مجلس ایسی ہوتی تھی کہ بڑے بڑے خلیفہ کی بھی مجلس ویسے نہیں ہوتی تھی۔ کہتے ہیں 117 ہجری میں جبکہ نافع رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنا حلقہ درس شروع کیا، استاد کی زندگی میں نہیں، ان کے بعد۔ کہتے ہیں پر تکلف فرش بچھا ہوا ہوتا تھا مجلس سے، بیش قیمت قالینوں سے وہ مجلس آراستہ تھی، وسط مجلس میں شاہ نشین تھی جس پہ امام صاحب صرف حدیث لکھوانے کے وقت آتے اور بیٹھے، آج آپ جس کو سٹیج کہتے ہیں۔ جگہ جگہ مجلس کے شرکا کے لیے پنکھے پڑے ہوتے، جب حدیث کا درس ہوتا تو عود اور لوبان جلایا جاتا خوشبو۔ صفائی کا یہ حال تھا کہ فرش پہ ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا، اور جب حدیث نبوی کے درس کا وقت آتا تو امام صاحب پہلے وضو کرتے یا غسل کرتے، عمدہ اور انتہائی قیمتی پوشاک پہنتے، بالوں میں کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے، اور بہت اہتمام کے ساتھ علم کی مجلس میں تشریف لے کے آتے۔ تمام لوگ پہلے سے قطار در قطار مؤدب ہو کے بیٹھے ہوتے، سر جھکے ہوئے ہوتے، اور امام صاحب کی شخصیت میں ایسا وقار تھا کہ تمام مجلس میں ایک سکون طاری ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت امام صاحب درس دے رہے ہوتے تھے تو ہم لوگ کتاب کے اوراق بھی نہیں اس ڈر سے پلٹتے تھے کہ کہیں اوراق کی کھڑکھڑاہٹ سے مجلس کے تقدیس میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ امام صاحب کی مجلس سے کسی خلیفہ کے دربار کا دھوکہ ہوتا تھا، اتنے لوگ اور اتنی رش اور اتنا ادب اور اتنا احترام۔ لوگ آتے، آ کے ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، جو نئے آنے والے ہوتے تھے ان کا الگ ایک سیکشن ہوتا تھا، اور سب سے پہلے امام صاحب جب مجلس شروع کرتے تو کہ اپنے ان طالب علموں کو جو بہت ذہین تھے، بہت فہم رکھتے تھے اور علم کا ادب کرتے تھے، ان کو سب سے آگے بٹھاتے تھے۔ نئے آنے والے، اسی طرح سیاح جو مدینہ منورہ بہت آتے تھے شوق سے، وہ لوگ آتے اور ایسے نئے لوگوں کو الگ جگہ پہ بٹھایا جاتا. سواریوں کا کہتے ہیں باہر امبو ہوتا تھا، ٹریفک جام ہو جاتی تھی، اتنی سواریاں ہوتی تھی لوگوں کی جو باہر آ کے وہ باندھتے تھے. ایسے میں ایک شاعر امام صاحب کی جب مجلس میں آیا تو بے اختیار اس کے منہ سے چند اشعار نکلے. کہتے ہیں اگر امام جواب نہیں دیتے تو ہیبت سے پھر پوچھا بھی نہیں جاتا، پوچھنے والے سر نیچے کیے رہتے ہیں. وقار کا ادب اور سلطان تقویٰ کا جاہ و جلال ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں حالانکہ یہ صاحب حکومت نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی عہدہ نہیں، لیکن ایک خوف اور دبدبا ان کا لوگوں پہ طاری ہو جاتا تھا. اور یہ روب ان کا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. امام صاحب نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بہت قدر کی، ان کو معلوم تھا کہ یہ لڑکا علم کی دنیا میں بہت نام کمائے گا، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ میری کمائیگی دیکھ کے امام صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے. یہ کہاں بیچارہ غریب لڑکا ہے، کھانا پینا رہائش سب سے جان چھٹ گئی. کہتے ہیں لیکن صرف ایسے نہیں، بہت عزت اور محبت سے مجھے اپنے ساتھ رکھتے، کھانے کا خوان خود اٹھا کے میرے آگے رکھتے، ٹرے اپنے ہاتھوں سے شاگرد کے آگے محبت سے، تواضع کے مہمان ہیں. کہتے ہیں وضو کے پانی کا لوٹا خود بھر کے میرے آگے لے آتے اور میں شرمندہ ہو جاتا. لیکن علم کے مجلس میں یہ عالم تھا کہ ہارون الرشید جو بہت بڑا خلیفہ تھا اپنے زمانے کا، وہ جب ایک مرتبہ حج کے موقع پہ مدینہ منورہ آیا تو اس نے خواہش ظاہر کی امام صاحب سے، کہا کہ میں موتا سننا چاہتا ہوں. موتا وہ کتاب ہے حدیث کی جو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو علم کی دنیا میں انہوں نے کیا. 8000 اس نے روایات، 8000، لیکن ان میں احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے بھی اقوال ہیں، اور احادیث صحیح کے ساتھ ساتھ حسن اور کچھ دیگر قسم کی احادیث بھی اس میں ملتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک مجموعہ بنا لیا تھا، ایک کتاب کمپائل کر لی تھی اپنی زندگی میں، اور کہا جاتا ہے یہ کتاب خلیفہ منصور جو عباسی خلیفہ تھا اس کی خواہش پہ انہوں نے مرتب دی تھی. خلیفہ منصور جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے، اس زمانے کے دستور کے مطابق سادات اور شرفا اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے، تو خلیفہ منصور بھی ان کے ساتھ رہا ہوتا تھا ان کی مجلس میں کبھی کبھی. اس لیے اس کو معلوم تھا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت علم جانتے ہیں. جب وہ خلیفہ بنا اور حج کے موقع پہ مدینہ منورہ آیا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ اور دیگر لوگ جن کے وہ ہم اثر بھی تھے، ان کو بہت عزت اور محبت سے ملنے گئے. اس سے خلیفہ منصور نے یہ خواہش ظاہر کی کہ امام صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک حدیث کی کتاب لکھتے ہیں اور فقہی مسائل بھی جو آپ بتاتے ہیں، لیکن ان میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سختیاں نہ ہوں، اور نہ ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی رخصتیں. اور کچھ یوں الفاظ تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کے بین بین درمیان کی ایک معتدل کتاب لکھ دیں، کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ علم محفوظ ہو جائے. جب یہ خبر مدینہ کے لوگوں کو پہنچی تو مختلف علماء نے حدیث کی کتاب اور فقہ کی کتابیں لکھنی شروع کر دیں. لوگوں نے ان کو آ کے بتایا کہ اب تو بہت سے لوگ لکھنا شروع ہو گئے ہیں جو آپ لکھنا شروع ہوئے. تو انہوں نے جواب دیا، یہ حسن نیت کو صرف بقا ہے، یہ جو کام اچھی نیت سے کیا جائے گا وہی باقی رہے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ موتا کو تو آج ساری دنیا جانتی ہے، باقی کتابوں کا کوئی پتہ نہیں جو اس زمانے میں شروع ہوئی تھی لکھنی. نیت کی بات تھی، یہ کیا وہ مقابلے پہ لکھی جا رہی ہے واقعی اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے؟ تو بات تو ساری نیت پہ ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھی نیت تو وہ کام ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے. کچھ لوگ بخاری کو کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، اور کچھ لوگ موتا کے بارے میں بھی یہی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اصل کتاب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب یہی ہے. ان کا علم، ان کا فقہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں مسلم اسپین کی طرف پھیلا اور ساحلی علاقوں کی طرف مغرب کی جانب پھیلا، ویسٹرن جو اس وقت مسلم اسٹیٹس تھے وہاں پہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فقہ پھیلا. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اندلس یا مسلم اسپین سے جب مسلمان لوگ آتے تھے حج کے لیے اور ساتھ ساتھ علم حاصل کرتے تھے تو ان کا راستہ عراق سے نہیں گزرتا تھا، اس لیے ان کی ملاقات بھی امام ابو حنیفہ سے نہ ہوئی اور وہ مدینہ منورہ آتے براہ راست امام مالک رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کرتے، اور ان کے ایک بہت قابل اور ہونہار شاگرد تھے جو کہ اسپین سے آتے تھے اور انہوں نے اسپین جا کے اپنے استاد کا علم خوب پھیلایا. کہتے ہیں جس زمانے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، عجیب اتفاق ہے کہ اسی زمانے میں اسلامی حکمران جس سرزمین کو تلوار سے فتح کر رہا تھا امام مالک کے قلم نے سب سے زیادہ وہیں قبضہ حاصل کیا، یعنی طرابلس، ٹریپلی، تیونس، الجزائر، مراکش اور مسلم اسپین. جب وہ پیدا ہوئے تھے تلوار سے وہ علاقے فتح ہو رہے تھے، اور جب یہ علم کی دنیا میں انہوں نے قدم رکھا تو ان کے علم نے وہاں جا کے اپنا قبضہ کیا اور ان کا علم اس طرف پھیلا. ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایسا روب، ایسا دبدبہ ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی انتہا ہے، بردبار. ایک مرتبہ ایک شاعر آیا، کہنے لگا امام صاحب گستاخی معاف، ایک شعر لکھا ہے اور اس میں آپ کا نام بھی لکھ دیا ہے، اگر آپ کہیں تو اپنا شعر سنا دوں. اب یہ سمجھے کہ غالباً میری انسلٹ ہوگی اس شعر میں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ سناؤ. اس نے شعر پڑھا جس کا مطلب تھا کہ مدینہ کا مفتی کہتا ہے کہ محبت کرنا گناہ ہے. کہتے ہیں ان کا چہرہ تو سرخ ہو گیا لیکن صرف اتنا کہا میں نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے. حالانکہ بہت بری بات تھی اتنے بڑے عالم کے سامنے آ کے ایسے فضول بات کرنا، لیکن علم اور افو، علم کی ایسی عزت اور ایسی قدر کہ جس وقت حدیث بیان کر رہے ہوتے کہ کوئی چیز ان کو اس درس کو روکنے یا اس کی شان کے خلاف کرنے سے ان کو آمادہ نہ کر سکتی. ایک دفعہ درس دے رہے تھے کہ ان کے موزے نے سے بچھو نے ان کو ڈس لیا، اور کہا جاتا ہے 17 مرتبہ اس نے ڈنگ مارا. 17 مرتبہ امام صاحب کا چہرہ زرد ہوتا چلا گیا، لیکن اسی وقار کے ساتھ وہ علم دیتے رہے. بعد میں جب لوگوں کو پتا چلا انہوں نے کہا آپ نے کیوں نہ درس روکا، کیوں نہیں بتایا؟ کہا یہ حدیث کی شان کے خلاف ہے. جس وقت بیٹھ جاتے تھے بڑا پیارا انداز تھا درس کا، ساتھ ہی مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہوتا تو پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف کہتے کہ اس قبر والے نے یوں فرمایا، یوں فرمایا، یوں فرمایا، ہر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف اشارہ کر کے. ان کی بیٹی کہتی ہے کہ میرے والد کو ہر رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا تھا. ہر رات کیسی محبت تھی، کیسی عقیدت تھی، اور کتنا اسٹرانگ کنیکشن ہوگا. جب تک زندہ رہے سبل میں بہترین گھوڑے، کبھی بھی سواری پہ نہیں سوار ہوئے. کہتے تھے اس جگہ کو جانوروں کے سموں سے روندوں جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں. اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جب ایک مرتبہ ان کے استبل دیکھا اور گھوڑوں کی تعریف کی، سارے گھوڑے ان کو تحفے میں دے دی. جب وہ علم حاصل کر کے جا رہے تھے خود جا کے ان کے کرائے کی سواری کا بندوبست کیا اور ان کا کرایہ بھی ادا کیا، اور ساتھ ہی بے تحاشا تحائف دے کے یہ گھوڑے اور گھوڑوں پہ تحفے لدے دے ان کو روانہ کیا. موتا جو ان کی کتاب ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ موتا کا لفظ جو لفظی معنی ہے وہ ہے روندا ہوا، یا وہ راستہ جس سے بکثرت گزرا جائے. یعنی موتا کیا ہے؟ دراصل وہ باتیں ہیں، وہ احادیث ہیں، وہ صحابہ کرام کے اقوال ہیں، وہ راہ جس پہ صحابہ کرام کثرت سے چلے، تو وہی چیزیں انہوں نے اس کتاب میں محفوظ کر لی ہیں. موتا کے بارے میں آتا ہے کہ جب خلیفہ منصور نے موتا کے بارے میں سنا کہ مکمل ہو گئی، مدینہ منورہ میں بہت خوشیاں منائی گئیں، تمام علماء اکٹھے ہوئے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے کے تمام علماء کو اپنی کتاب پیش کی تاکہ اس میں کوئی غلطی ہو، کوئی کمی ہو تو وہ بتائیں، لیکن سب لوگوں نے اس کو اپروو کیا. جب خلیفہ منصور آیا مدینہ منورہ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں امام صاحب کہ آپ کی کتاب کو خانہ کعبہ پہ آویزاں کر دوں اور سرکاری طور پہ اس کی کاپیاں بنا کے سارے ملک میں بھیج دوں تاکہ یہی فقہ اور یہی مسلک تمام اسلامی دنیا میں رائج ہو جائے. اور ان کی ہمبلنس اور گریٹنس دیکھیے، کہتے ہیں نہیں، ایسا نہ کریں، کیونکہ مختلف صحابہ کرام مختلف علاقوں میں چلے گئے تھے علم دینے اور انہی کا فقہ ان علاقوں میں چل رہا ہوگا اور ہو سکتا ہے ان کی باتیں میری باتوں سے زیادہ صحیح ہوں، لہذا انہوں نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ ان کی کتاب کو سرکاری طور پر نافذ کر دیا جائے. خلیفہ نے ایک مرتبہ بہت شوق سے کہا کہ ہم اور شہزادے موتا سننا چاہتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، کل کا دن مقرر ہے. اگلے دن خلیفہ انتظار کرتا رہا اور امام صاحب تشریف نہ لائے. پتہ کیا گیا کہ پتہ کریں امام صاحب کیوں نہیں آئے، تو جب قاصد پوچھنے آئے تو انہوں نے کہا علم کے پاس لوگ آتے ہیں، لوگوں کے پاس علم نہیں جاتا. آخر ہارون الرشید خود پھر امام صاحب کے مجلس میں حاضر ہوا. جب آ گیا تو اب اس نے امام صاحب سے کہا کہ عام لوگوں کو باہر کر دیجئے، کہا کہ ایک شخص کے فائدے کے لیے عوام کے فائدے کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد اس نے چاہا کہ اوپر بیٹھے امام صاحب کے ساتھ، تو کہا تواضع مقصود ہے، چپ کر کے وہ نیچے بیٹھ گیا. اس کے بعد کہا کہ جی شروع کیجئے حدیث کا درس. تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تم پڑھو. انہوں نے کہا ہم تو آپ سے سننا چاہتے ہیں. فرمایا یہی دستور ہے، مطلب جی چاہے تو بیٹھو، نہ چاہے تو چلے جاؤ. امام صاحب کا طریقہ کار یہ تھا کہ بہت ادب سے صبح بیٹھے ہوتے مسجد نبوی میں، اور ایک مرتبہ خلیفہ منصور امام صاحب سے مسجد میں کسی بات پہ بحث کرنے لگا، اس کی آواز جوں بلند ہوئی، امام صاحب نے ڈانٹا اور سورہ الحجرات کی آیت پڑھی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو. یعنی یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے اور ادب کا مقام ہے، یہاں اونچی آواز سے بات بھی نہ کی جائے. خلیفہ خاموش ہو گیا. صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک مصلی پہ بیٹھتے، درود شریف اور دیگر مسنون اذکار وغیرہ پڑھتے. جب سورج طلوع ہو جاتا، صبح ہو جاتی، لوگ آنا شروع ہوتے، امام صاحب لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، لوگوں سے ان کی خیریت پوچھتے، پھر مجلس کی ترتیب شروع ہو جاتی ہے. صاحب فہم طلباء آگے بیٹھتے، قریب بیٹھتے، اور جب مجلس شروع ہوتی امام صاحب دوبارہ آتے تیار ہو کے، تو انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ حدیث کی املا کرواتے، ڈکٹیٹ کرواتے تھے. امام صاحب پڑھتے اور واضح آواز میں کھول کھول کے بلند آواز سے حدیث کو بیان فرماتے، لیکن مجمع چونکہ بہت بڑا ہو چکا تھا اس لیے کچھ کچھ فاصلے پہ ان کے بہت قابل شاگرد کھڑے ہوتے اور وہ امام صاحب کے ورڈ ٹو ورڈ بات ریپیٹ کرتے تاکہ جو لوگ دور بیٹھے ہیں ان کو آواز چلی جائے، کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکرز نہیں تھے. اور یہی مانیٹرز کا سسٹم تھا امام صاحب کے مجلس میں، اور یہ سسٹم سب سے پہلے مسلمانوں کی ایجاد ہے. یہ سسٹم کہا جاتا ہے، پھر پاول آیا اور اس نے دیکھا مسلمانوں کے مدارس میں اور اس کو اتنا پسند آیا کہ پھر اس نے بوائے اسکاؤٹس کی تنظیم کا آغاز کیا. تو یہ جو آپ گرل گائیڈز اور اسکاؤٹس پڑھتے ہیں نا، اس کی ابتدا مشرق سے ہوئی تھی. افسوس یہ کہ ہماری اچھی چیزیں وہ سیکھ گئے، انہوں نے ان کو پروموٹ کیا اور ہم نے ٹوٹلی فراموش کر دیا. ایسے شاگرد بہت خیال سے امام صاحب چنتے تھے، جن کی آواز بھی اچھی ہو، جن کو علم بھی درست آتا ہو، اور وہ پھر امام صاحب کی بات کو آگے آگے پہنچایا کرتے تھے. پہلے دن امام صاحب بولتے اور وہ لکھ لیا جاتا. ان کا جو شاگرد کاتب تھا ان کا نام ابن حبیب تھا. اگلے دن پھر وہی کاتب اس کو پڑھتا اور امام صاحب سنتے تھے. اگر کہیں کوئی غلطی ہوتی تو اس کو چیک کرتے، درست کرواتے، اور اس کے ساتھ ہی اگر کوئی بات وضاحت طلب ہوتی، ایکسپلین کرنے والی ہوتی، تو پھر امام صاحب ایکسپلین کرتے. لیکن فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اوریجنل حدیث کا ٹیکسٹ تو محفوظ ہوتا تھا، اس میں وہ ایڈیشنز نہیں ہوتی تھی. بعض شیوخ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ بتاتے ہوئے ایکسپلین بھی کر لیتے تھے اور طالب علم لکھ لیتے تھے. اس میں یہ احتمال تھا غلطی کا کہ وہ ایکسپلینیشن جو بیچ میں استاد کرتا تھا، کبھی کبھی اسٹوڈینٹ سمجھتے تھے یہ بھی حدیث کا حصہ ہے، اور اس میں غلطی کا احتمال ہوتا تھا. امام صاحب کا جو طریقہ کار تھا اس میں منیمم غلطی ہوتی تھی، کیونکہ پہلے دن صرف وہ ڈکٹیٹ کراتے تھے اور لوگ لکھ لیتے تھے. اگلے دن وہ لکھی بات کوئی اچھا شاگرد پڑھتا تھا اور امام صاحب سنتے تھے. اگر لکھنے میں غلطی ہو چکی ہوتی تھی تو چیک کروا کے غلطی کو ٹھیک کرواتے، اور ساتھ ہی جو ایکسپلینیشنز ہوتی تھیں وہ بھی دے دیا کرتے تھے. امام صاحب کا حافظہ کہتے ہیں ایسا زبردست تھا کہ ایک مرتبہ جب علم حاصل کر رہے تھے، امام ربیعہ الرائی ان کو امام زہری کی مجلس میں لے کے گئے. امام زہری رحمت اللہ علیہ نے 40 احادیث بولی، 40، اور وہ لکھ لی گئی. اگلے دن انہوں نے کہا کہ کتاب لاؤ، میں دیکھوں کل تم لوگوں نے کیا سیکھا ہے اور اس میں سے پڑھ کے بتاؤں. امام ربیعہ الرائی نے کہا کہ اس مجلس میں ایسا شخص بھی ہے کہ کل آپ نے جتنی احادیث بولی تھی اس کو زبانی یاد ہیں، آپ کتاب سے کیوں پڑھتے ہیں، وہ زبانی سنا دے گا. اس کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب سنائی تو 40 احادیث ورڈ بائی ورڈ انہوں نے ریپیٹ کر دی. امام زہری رحمت اللہ علیہ حیران رہ گئے ان کے حافظے پہ، اور کہنے لگے میں سمجھتا تھا صرف مجھے کو سب یاد ہیں. اتنا زبردست ان کا حافظہ تھا. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام بھی ان کے شاگردوں میں آتا ہے. یہ خود استاد اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد بنے، حالانکہ عمر میں ان سے بڑے تھے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ آئے، امام صاحب کی مجلس میں انہوں نے شرکت کی، نہایت ادب سے دوستانہ ہو کے بیٹھے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ اگرچہ عمر میں ان سے چھوٹے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ نے انتہائی ادب سے ان کی مجلس میں شرکت کی اور ان سے علم حاصل کیا. ایک مرتبہ پھر آئے ان سے ملنے، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں وہاں موجود تھا، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے. وہ شاگرد کہتے ہیں جب امام ابو حنیفہ آئے تو امام صاحب جو کبھی کسی خلیفہ کے لیے بھی تعظیم سے نہیں اٹھے تھے، انتہائی تعظیم سے اٹھ کے بڑے ادب سے انہوں نے اپنی چادر پھیلائی اور امام ابو حنیفہ کو وہاں بٹھایا. اور تمام شاگرد حیران تھے. جب امام ابو حنیفہ چلے گئے تو کہا یہ وہ عراقی ہیں ابو حنیفہ، جو اگر چاہیں کہ ان ستونوں کو سونے کا ثابت کر دیں تو کر سکتے ہیں. میں نے کہا ایسا زبردست علم اور اتنی زبردست پاور آف اسپیچ ہے. اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ان سے ملنے آئے، اگرچہ امام صاحب نے ان کی عزت کی، لیکن وہ درجہ نہیں تھا تعظیم کا جو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو دیا. تو امام صاحب کے شاگردوں میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دونوں شامل ہیں، جسے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ وہ لوگ تو ایک دوسرے کی عزت اور تعظیم کرتے رہے، اور ہم نے انہی لوگوں کو بیس بنا دیا اختلافات کا. وہ اختلافات کرتے تھے تو ہیلدی اختلاف ہوتا تھا، اس میں لڑائی جھگڑا یا دوسرے کی تحقیر نہیں ہوا کرتی تھی، کسی سے نہیں ڈرتے تھے اللہ کے سوا، اور حق بات کہتے تھے، کبھی نہیں گھبراتے تھے. ایک مرتبہ جب ایک عباسی خلیفہ نے حکومت سنبھالی، اس نے چاہا کہ زبردستی بیعت لے، کچھ لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ دل سے ان کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے.